نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. خبرتم حضرات, میں اکثر و بیشتر جو صاحبان تشریف لاتے ہیں اور وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بجائے وظائف پڑھنے کے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں. مجھے اس کا پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ میرے اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوتے. سامنے سے جو جواب آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے کوئی. اس کلام پاک کے پڑھنے کی فضیلت بہت ہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, جو کوئی بھی قرآن پاک کو کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھیں دکھنے نہیں آتی, سور آئیز نہیں ہوتی ان کی کوئی. یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, اس کی برکت ہے قرآن پاک کی. روحانی طور پر اس کے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ بے پناہ ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم براہ راست رب تعالیٰ سے محو کلام ہوتے ہیں, رب تعالیٰ سے گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں. فقیر لوگ کبھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ چونکہ فقیر اپنے معمولات کو دوسروں سے چھپاتا ہے, اس کو عیا نہیں کرتا, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ قربت سے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پاک بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. کیونکہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کوئی فقیر, بلکہ یوں کہیے کہ فقیر کی جو جہت ہے کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے, وہ مشاہدہ عام طور پہ اس کی ابتدا ہوتی ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہے. اس کو وہ قوت مشاہدہ یا وہ اجازت مشاہدہ حاصل ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہوتی ہے. پھر مختلف آیات کی جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جیسی جیسی کیفیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیفیات فقیر پر طاری ہونے لگتی ہیں, اور ان کیفیات میں جب وہ جاتا ہے تو اسرار الہی کی جو وہ سیر کرتا ہے, اس کے جو مشاہدہ کرتا ہے وہ کمال کا ہے. مشاہدے اور اسرار الہی کی سیر کے لیے تلاوت کلام پاک اکثیر کا کام کرتی ہے. اکثر فقیر حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک کو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چونکہ باوضو حالت میں ہوتے ہیں تو وہ حفظ کی ہوئی صورتوں کی تلاوت دل میں کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک کو آسانی سے حفظ کرنے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کو حفظ کر لے اسے قرآن پاک بڑی آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کسی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, ان کی ریٹینشن پاور کم ہو جاتی ہے, تو یادداشت اور ریٹینشن پاور کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا, اور وہ تھا کہ سورہ جمعہ حفظ کر لی جائے تو انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. جب کوئی ہمیں کوئی فقیر ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کو کہے ہماری وظیفہ مانگنے کے جواب میں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اس نے بس ایسی ہی بتا دیا ہے. اصل چیز وظیفہ ہے. وظائف اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کی جائیں, نیت یہ ہو کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہو جائے یا وظیفے اس لیے کیے جائیں کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے، تو وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا. لیکن اگر اس لیے کیا جائے کہ میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں، اس کے جواب میں کچھ ملے یا نہ ملے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، وہ بڑی عرفہ چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. کہ یہ جو تسبیح ہم ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، اس تسبیح میں کچھ نہیں رکھا ہوا، وہ تسبیح بالکل بے معنی ہے، وہ تسبیح آپ کو کہیں پہنچا نہیں سکتی. اس کا صرف اور صرف ایک فائدہ ہے کہ وہ تسبیح ہماری کانسنٹریشن کا موجب بنتی ہے، کہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ذکر پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس تسبیح کے ذریعے. تو وہ کانسنٹریشن بڑھانے کا ایک سبب ہے، بذات خود کچھ نہیں ہے، سبب بنتی ہے. یہ تلاوت کلام پاک ہم ادھر ادھر یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے اگر پھرتے رہیں، اس کے بجائے ایک سیدھا سیدھا ہم کام کر لیں، کہ کوشش کریں کہ ہم ہر نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کر لیں. لیکن اگر ہمارے روزگار کی مجبوریاں اور مصروفیت آڑے آتی ہو، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکے ہیں تو جو صورتیں ہمیں زبانی آتی ہیں وہ دل میں ہم پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں. لیکن تین اوقات ایسے ہیں جس میں ہمارے روزگار کی مجبوریاں آڑے نہیں آ پائیں گی کسی طور بھی: نماز فجر، نماز عشاء، نماز تہجد. یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں مجبوری آڑے نہیں آتی کوئی بھی. لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہم ملحوظ رکھیں، کوشش ہم یہ کریں کہ ہم تنہائی میں قرآن پاک پڑھیں. ویسے ہی عبادت تنہائی میں ہم کر لیں، نفلی عبادات فرض تو آف کورس مسجد میں پڑھے جائیں گے، لیکن ہم تنہائی میں نفلی عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہم تنہائی میں کریں، لباس پہ ہم کوئی خوشبو لگا لیں اور کمرے میں کوئی خوشبو سلگا لیں. اگر ہمیں اگربتی سے الرجی ہے تو آج کل فریگرنس آئل بہت آئے ہوئے ہیں، اس کے برنر بھی ملتے ہیں، فریگرنس آئل جلا لیں. وہ بھی اگر نہیں ہوتا تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روئی پر عطر ڈال کے اگر ہم جانماز کے کونے پر رکھ دیں تو اس کی خوشبو اٹھتی رہے گی، کمرے میں پھیلے گی، کیونکہ خوشبو فرشتوں کو بہت پسند ہے. فرشتے بڑی خوشی سے اس جگہ پر آتے ہیں جہاں خوشبو انہیں ملے. ہم قرآن پاک کو اتنی آواز میں پڑھیں کہ اس کو ہم خود بآسانی سن سکیں، اور اس میں کانسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جب اسے پڑھیں تو اس آواز سے پڑھیں کہ ہم خود سن سکیں، ہم اپنی آواز کو بغور سنیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو جب ہماری تمام تر توجہ اپنے ادا کیے ہوئے الفاظ پر رہے گی تو ذہن ہمارا بھٹکے گا نہیں. تو ہم اپنی آواز کو خود بغور سنیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس میں محو ہو جائیں گے. اس کی برکات بے پناہ ہمیں حاصل ہوں گی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ظالم اور ڈکٹیٹر حکمران ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، کیا ہم انہی ڈکٹیٹرز کو ووٹ کر سکتے ہیں جو اپنے ہی گھر میں ڈکٹیٹر، سڑک پر بھی ڈکٹیٹر؟ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ صاحب، آپ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ تو سنا ہی ہے کہ بچے کو گڑ کھانے سے منع نہیں فرمایا تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ کھایا ہوا تھا. تو حضور، میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے پاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ مجھ سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، سڑک پر، آپ لوگوں کے ساتھ. तो जो खुद सबसे बड़ा डिक्टेटर है वो अपने से छोटे डिक्टेटर्स को डिक्टेटर्स कैसे कह गया। तो पहले तो आप मेरी मदद फरमा दें कि मुझे वो तरीका समझा दीजिए जिससे मैं ये डिक्टेटरशिप छोड़ सकूं जो मेरी रग रग में उतरी है। तो जब मैं अपने आप को सुधार लूंगा, अपने आप को ठीक कर लूंगा, तो मेरा ईमान है कि जिस दिन मैं सुधर गया, मैं डिक्टेटर न रहा, तो मेरे मुल्क पर कभी कोई डिक्टेटर आ नहीं पाएगा, सभी नेक लोग आएंगे। तो डिक्टेटर से जान छुड़ाने का आसान तरीन नुस्खा यह है कि मुझे सीधा कर दीजिए। हम में से हर आदमी अगर अपने आप को ठीक कर लेगा, डिक्टेटर नहीं रहेगा, ना घर में, ना ऑफिस में, ना सड़क पर, ना सोशल सर्कल्स में, तो कोई डिक्टेटर इस मुल्क पर नहीं आ पाएगा। किसी साहब का ये सवाल है कि क्या नाम का इंसानी शख्सियत पर कोई असर पड़ता है, और अगर नाम चेंज कर दिया जाए तो पहले वाला असर खत्म हो जाएगा, और किसी के कहने पर या खुद से नाम चेंज कर लेना ठीक है? अक्सर लोग कहते हैं कि नाम के साथ इंसान जिस दिन तारीख और वक्त को पैदा होता है उसका भी उसकी शख्सियत पर असर पड़ता है, क्या ये दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने बच्चों के नाम अच्छे मायनों वाले रखा करो, जिनके मायने अच्छे हैं। नाम का असर यकीनन शख्सियत पे मरतब होता है, और ये बात देखने में आई है कि किसी बच्चे का नाम तब्दील कर देने से उसकी शख्सियत पर अच्छे असरात मरतब होते हैं। ये जो तारीख, पदाइश और वक्त और मकाम, जमाने में जब यहां इल्म पर गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने ये अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो उलूम रिलीज किए उनकी टोटल तादाद 111,118 है, और अब तक इंसान 8,111 उलूम पर दस्तरस हासिल कर सका है। हर तरह के उलूम इसमें शामिल हैं। इन्हीं उलूम में पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रमल, ये सब उलूम इसका हिस्सा हैं, इसी 8,111 उलूम का। इन उलूम का वजूद है, लेकिन मुसलमान चूंकि रब पे भरोसा करता है और मुसलमान का ईमान ये है कि ये सिर्फ मेरा रब ही है जो इस कायनात को चला रहा है, जिसके हुक्म के ताबे हर चीज है, खुद ये अलूम भी उसी के ताबे हैं, तो मुसलमान इन अलूम पर यकीन नहीं रखता। उसका यकीन एक चीज पर है कि हर चीज मिन जानिब अल्लाह है, दूसरा मेरा रब इतना मेहरबान है कि वो किसी की मेहनत को अपने जिम्मे उधार नहीं रखता, बल्कि हर शख्स की मेहनत का रिवॉर्ड उसको बहा चढ़ा कर अता कर देता है। तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत पर मुसलमान भरोसा करता है, और हर चीज में अल्लाह ने चूंकि हम पे कोशिश फर्ज की है तो मेहनत और कोशिश और जिद्दोजहद करता है मुसलमान, और फिर नताइज को रब पर छोड़ देता है इस यकीन के साथ कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो मेरी कोशिशों का अजर मुझे मेरी मेहनत से कहीं ज्यादा अता फरमाएगा, और वो यकीनन अता फरमाता है। तो इन अलूम के बारे में वो एक इस्तहजा और हकारत से काम लेता है कि ये सब मेरे ही रब के मातहत हैं, वो होगा जो मेरा रब चाहेगा, वो नहीं होगा जो ये अलूम चाहेंगे, कि रब इस पर कादिर है कि इन अलूम को तब्दील कर दे। एक इसका मुजाहरा मैंने अपनी आंखों से देखा, जिन साहब के पास मैं जाके हाजिर होता था रूहानियत के लिए, میری ہی ذریعے سے انہیں ایک صاحب ملے، یہ علم رمل کے ماہر تھے، بعد میں پتہ چلا، آسٹرالوجی جانتے تھے، نیومرولوجی جانتے تھے یہ. کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد صاحب کے پاس بیٹھے رہتے تھے یہ صاحب، اور میرے مرشد صاحب انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ فگر تم نے یہاں سے غلط کیلکولیٹ کر لی، اس کو یوں چینج کر کے اس کی جگہ یہ آئے گا کرو. تو یہ سیکھتے رہتے تھے وہاں بیٹھے. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ میاں آپ ٹھیک ہے کر لیا کرو. تو ایک روز میں اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا تو یہ صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کچھ وہ لکھنا شروع کر دیا، تو نہ میں نے توجہ دی نہ میرے مرشد صاحب نے توجہ دی کہ یہ حساب کتاب کیا کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر میں انسان نے کاغذ پینسل رکھا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے جو کچھ کمانا ہے 2-2.5 سال میں کما لیجئے، کیونکہ اس کے بعد یوں یوں ہو جائے گا. چلیے، تو میں نے حسب عادت ہنسی میں اڑا دی ان کی بات. لیکن میرے مرشد صاحب کو یہ بات بڑی بری لگی کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسے جملے کیوں کہے. تو وہ ماتھے پہ تیوڑی ڈال کے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسے کہا. میں کہا یہ جو آپ نے علم سکھایا ہے اس علم سے یہ دیکھیے کہ یہاں یہاں ایسے ایسے یہ کیلکولیشن کی ہے اور یہ جواب آیا اس کے مطابق. تو بس شاہ صاحب کے 2-2.5 سال ہی ہیں. کہنے لگے نہیں، حساب تم نے ٹھیک کیا، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن ایک بات نہ بھولو کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال کو بدل دیتے ہیں. تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آسمان کی طرف دائنے ہاتھ کی انڈیکس فنگر اٹھائی اور کہنے لگے بدل دے بھی راستہ تو اپنا. اور اس کے ٹھیک ایک منٹ کے بعد کہنے لگے ذرا حساب کیجئے. تو ان صاحب کے پسینے بہتے دیکھے، انہوں نے کہا جی یہ تو سارا حساب بدل گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس حساب پر بیس کر کے کہہ رہے تھے جو اللہ کے ایک بڑے عاجز بندے کی انگلی کے اشارے سے اپنا راستہ بدل دے، تو تقدیر کیا بدلو گے تم کسی کی؟ یہ علوم ایسے ہی ہیں. یہ ہم اپنے مرشد صاحب کو کرتے دیکھ چکے تھے. وہ میں تو سچی بات ہے سوائے گناہوں کے میرے پاس کیا ہے. لیکن وہ ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے جاننے والوں کے پاس، وہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ ہیں کون. ایک پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، اور وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ جی یہ اس طرح سے سرکاری ملازم ہیں اور یہ نام ہے. اب وہ پورا نام بتانے لگے تو درمیان میں انٹرپٹ کیا کہ میں نے کہا جی وہ میرا پورا نام سرفراز احمد ہے، جبکہ سرکاری کاغذوں میں سرفراز اے شاہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم منسٹری میں ایک وقت میں 2 سرفراز احمد ہو گئے تھے. تو وہ بیچارے دوسرے آدمی میرے ہاتھوں پستے رہتے تھے کہ میری تمام غلطیاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی تھیں. جو غلط کام میں کرتا تھا وہ کام ہی ساری عمر غلط کی، اچھا کام تو آج تک ہوا نہیں کوئی، تو وہ ان کے کھاتے میں چلا جاتا تھا، ان کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی. وہ بیچارے بڑے قابل آدمی تھے، ان کی تمام اچھائیاں میرے ذمے آ جاتی تھیں تو میں اچھا بن جاتا تھا. تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ بیچارے کیوں پٹتے رہے. تو میں نے اجازت لے لی، سرفراز اے شاہ ہو گیا اس دن سے. تو اسی نام سے جانا جاتا ہوں. جب سرفراز احمد کہا تو ان کا ذہن نہیں گیا کہ یہ آدمی کون ہے، تو میرا حساب کتاب لگانا شروع کر دیا. تو میرے کاغذ پہ نظر پڑی تو پتا چلا کہ علم جفر سے حساب کتاب کر رہے ہیں. کرتے رہیے کیا ہے. اس کے بعد کہنے لگے ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے، تمہیں دیکھ لیجیے آپ دونوں طرح سے، اس طرح بھی ہاتھ دکھا دیتا ہوں، دوسری طرح بھی ہاتھ دکھا دوں گا مہاورت. تو ہاتھ دیکھا تو بتایا یہ 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 ایسے 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 ایسے. جب وہ بتا چکے تو میں نے ان سے کہا ذرا میرا ہاتھ چھوڑیے گا آپ ایک بار. تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو میں نے یہ بائیں ہاتھ سے اس کو 3 بار کیا. میں نے کہا یہ لکیریں پڑھ لیجیے، وہی ہیں، یہ تبدیل ہو گئی ہیں. تو انہوں نے مجھے تو جواب نہیں دیا، ان کو جواب دیا. وہی مجھے پتا لگا کہ وہ ان کے مرشد ہیں. کہنے لگے حضور یہ دنیا میں دوسرا آدمی دیکھا جس نے ہاتھ کی لکیریں تبدیل کر لی.
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا نقیہ کہ میں نے تبدیل کر لی ہے. یہ رب آپ کو دکھا رہا ہے کہ جن لکیروں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کا ایک گناہگار بندہ اپنے بائیں ہاتھ سے ان لکیروں کو تبدیل کر دینے پر قادر ہے. تو حضور یہ ہاتھ کی لکیریں اور ستارے, رب تو بہت بلند چیز ہے. رب کے حقیر بندوں کے ایک اشارے پر راستے بدل دیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں ایک اشارے پر بائیں ہاتھ سے بدل دی جاتی ہیں. ان پر کیا بھروسہ کریں گے؟ ان کو بطور علم سیکھ لیجئے, وہ اچھا ہے, ہر چیز سیکھنی چاہیے انسان کو, لیکن ان پہ بھروسہ نہ کیجئے. یہ مت سمجھیے کہ کسی شخص کی تاریخ پیدائش, تاریخ کا وقت, تاریخ کا مقام ہماری تقدیر کو متاثر کر پائے گا, بالکل نہیں. یہ صرف رب ہے جو یہ کام کرتا ہے. کسی صاحب نے فرمایا ہے میرے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رب کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نماز یہی عبادت ہے؟ کیونکہ فرض نماز کوئی بھی ہو جلد مکمل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد بھی عبادت کرنے کو جی چاہے تو کیا کیا جائے؟ کیا بندگی کے اظہار کا تسلسل مزید جاری رہے؟ ہمیں دقت وہاں آتی ہے جہاں ہم الفاظ کو ان کی فیس ویلیو پر لینے لگتے ہیں, الفاظ کھیلنے لگتے ہیں, ہمیں دقت آتی ہے. اگر ہم کسی کہے ہوئے جملے کی, چاہے وہ آپ کے دوست کہیں, آپ کے استاد کہیں, آپ کے ساتھی کہیں, حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی کہے, اگر ہم اس کہے ہوئے جملے کی صرف روح پر نظر رکھیں تو ہمیں پھر اس طرح سمجھنے میں کبھی دقت آئے گی نہیں. عبادت سے ہم غلط مطلب لیتے ہیں کہ فرض نماز ہی عبادت ہے, یا یوں کہیے کہ عبادت محدود ہے صرف فرض نماز تک. ایسا نہیں ہے. عبادت لفظ بندگی سے نکلا ہے, اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو تسلیم کریں. تو جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے ہر فرمان کو مانتے ہیں. تو عبادت صرف ریچولز کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, زکات دے دیں, حج کر لیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے, کہ وہ سوتا اس لیے ہے کہ اپنے جسم کو آرام دے دے تاکہ رب کی بندگی بہتر طریقے پر کر سکے سو کر اٹھ کے. تو اللہ نے اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا ہے. تو ہم جب اللہ کی کسی بھی بات کی اطاعت کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اللہ کے فرمان کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں, وہ بندگی ہے ہماری. تو اللہ کی کہی ہوئی ہر بات کو اس لیے مانا جائے کہ وہ اتنا عظیم ہے, اتنا رحیم و کریم ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا محسن ہے. تو صرف میں اس کی بندگی اس لیے کروں گا کہ وہ میرا رب ہے, اس سے عوض نہیں مانگتا. میں بندگی میں اس کی عوض کی لالچ میں نہیں کرتا, تو بڑی افضل عبادت ہے اس کی. وہ اطاعت بڑی افضل ہے اس کی. فقیر لوگ رب کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہر وقت اس کو پکارتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی لالچ میں, کسی غرض کے تحت اللہ کو پکارتے ہوں. وہ صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے اور پکارے جانے کے لائق ہے. تو افضل ترین عبادت یہی ہے کہ رب کو پکارا جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, صرف اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے, اس کی بندگی کی جائے. ابھی کسی صاحب نے سوال کیا ہے, اصل میں یہاں مجھے ایک آپ سے درخواست یہ ہوگی कि ये घूम घूम के वही सवाल आ जाते हैं जिनका कई बार यहाँ जवाब दिया जा चुका होता है। उसके नतीजे में यहाँ तशरीफ लाने वाले हजरात खासा पुरजोर एहतजाज करते हैं मेरे पास कि इस तरह हमारा वक्त आप जाया न किया कीजिए। ये एक सवाल है कि मगरिब के बाद जो चार रकात नफल पढ़ी जाती है जिसमें सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ते हैं उसकी फजीलत बयान कर दीजिए। ये यही किसी नशिस्त में दो तीन बार इसका जिक्र पहले भी हुआ, किताब में ये छप चुका, बदकिस्मती से ये याद नहीं कौन सी किताब में है, लेकिन किताबें ज्यादा तो है नहीं, वो तीन है, उनमें देख लीजिए उसका तरीका, उसके अंदर पढ़ी जाने वाली तमाम सूरतें, उसकी फजीलत, उसके इनामात वो लिखे हैं, आप उसको देख लीजिए, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल इन्हीं साहब का है कि रूहानियत में तरक्की क्या नॉन सैयद मुसलमान के लिए भी मुमकिन होती है या एक खास वक्त तक ही इल्म अता होता है? आप सैयद हजरात की मलकियत नहीं है इस्लाम, ये हर मुसलमान के लिए यकसा है। किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मास्वा इसके के तकवा, वो जो तकवे में ज्यादा बुलंद है वो जरूर दूसरे मुसलमानों से नुमाया है। सैयद और नॉन सैयद का कोई इसमें नहीं है। बाबा बुल्ले शाह आपके सामने, इनायत काजरी साहब, ऐसी मेरे पास बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। नॉन सैयद को अल्लाह ने अता किया, बहुत किया। ये और बात है कि इनमें ज्यादातर अक्सरियत सैयद हजरात की रही, वो इसलिए कि उनको थोड़ा सा ये एज मिल गया कि जो सैयदों के अबाव अजदाद ने मेहनत कर ली और जो इबादत कर ली उसके असरात भी जेनेटिकली उनमें आए हैं, उसके फवायद उनको मिल गए, उनकी मेहनत का इनाम मिल गया, तो उनकी रफ्तार जरा ज्यादा तेज हो गई। वरना कोई फजीलत नहीं है किसी सैयद को दूसरे नॉन सैयद पर, सब यकसा हैं, सब एक से हैं। तकवा में अगर कोई नॉन सैयद ज्यादा आगे है और सैयद साहब मेरी तरह के हैं तो वो नॉन सैयद कहीं बुलंद है मुझसे, इसमें ऐसी कोई तफरीक नहीं है। ये तीसरा सवाल इन्हीं साहब का है कि कुरान में बयान है कि जमीन छह दिनों में बनाई गई, अल्लाह पाक को अगर कुन फरमा देता है तो वो काम फौरन हो जाता है, फिर ये वक्त की हद क्यों पेश आई, इसकी वजाहत कर दें। बात यह है कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने बॉस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी तरक्की कर दीजिए, बॉस आपसे कहता है कि ठीक है आपकी तरक्की हो गई, आपको लेटर इश्यू हो जाता है, उसके बाद आपकी तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा, लेटर लिखना है, ड्राफ्ट होना है, उसे टाइप होना है, उसको हर सतह पर चेक होना है, उसके बाद वो आपके बॉस के पास जाके साइन होगा, फिर उसकी कॉपीज मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगी, आपकी पर्सनल फाइल में लगेगी, ये लेटर टाइप करने से पहले बजट्स चेक होंगे कि उसमें उस पोस्ट की गुंजाइश है या नहीं जिस पर आप पोस्टिंग की जा रही है, जो सैलरी में आपके इंक्रीज आएगी उस बजट में प्रोविजन है कि नहीं है। लेकिन तरक्की आपकी उसी लम्हे से हो गई जिस लम्हे आपके बॉस ने आपको कह दिया कि तरक्की हो जाएगी। अब जब रब किसी चीज का हुक्म जारी कर देता है हो जा, तो ये कायनात उसी की बनाई हुई है, इसका एक तवाजन कायम है, इसके असूल हैं जो कभी बदलते नहीं है, हर चीज को एक प्रोसेस गुजरना है, इसे हम नॉर्मल हालात में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, हर चीज का एक जेस्टेशन टाइम है। तो रब ताला ने कुन कह दिया, काम हो गया, अब उसका अमल जारी हो गया है, और यहां जहान और आलम क्रिएट होने हैं, सैयारों ने अपने रास्तों पर अपने ऑर्बिट पर जाके गर्दिश में आना है, ये सब होने में एक वक्त लगता है, वो जेस्टेशन टाइम है। हमारे यहां एक दिक्कत हमें बहुत आती है, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के बाद हम दाएं बाएं, कम से कम मैं तो देखता हूं कि अभी मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दे, तो मैं जानमाज से उठता हूं तो फौरन दाएं बाएं देखा करता हूं कि मेरा घर پرائم منسٹر ہاؤس میں تبدیل ہو گیا یا نہیں ہوا. باہر پروٹوکول کی گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں تو مایوسی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں, میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے, اس کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سوال کے پیچھے شاید وہی ایک جذبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی حکم تو جاری و فوراً کر دیتا ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑتا. ہر چیز ایک پروسیس سے گزرتی ہے, ایک پروسیجر سے گزرتی ہے اور اس کے بعد وہ میٹریلائز ہوتی ہے. کام ہونا اور ہے, میٹریلائز اس کا ہونا اور ہے. یہ میٹریلائز ہونے میں ہی 6 دن لگے تھے. چوتھا سوال انسان نے کیا ہے کہ جنات میں پیدائش اور موت کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کیا انہیں بھی دفن کیا جاتا ہے, ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ جنات کا پیدائش اور موت کا پروسیس وہی ہے جو ہر جاندار کا ہے, یہ بھی جاندار ہیں. صرف بیسک میٹیریل کا فرق ہے, ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور یہ آگ سے. باقی اس تمام پروسیجر ان کے وہی ہیں جو ہمارے ہیں. باقی انسان نے کوئی ذاتی دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام کر دے, اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کر دے. اب جیسے وہ میں نے عرض کیا تھا, انسان نے ڈکٹیٹر کے بارے میں سوال کیا تھا, میرا اس سلسلے میں وہی میری عرض ہوگی آپ کی خدمت میں کہ میری نگاہ تو میری اپنی ذات پر رہے گی کہ میں قرآن پاک کے آداب کو آبزرو کر لوں, قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے کروں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے. میرا دوست کوئی کیا کر رہا ہے اس کو اپنا حساب خود دے دینا ہے. مصیبت یہ رہتی ہے, ایسے سوالوں کے جواب میں پرابلم میری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میری نگاہ میرے اپنے نقائص سے, اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں سے ہٹے تو میں کسی اور کی کوتاہیوں کی طرف دیکھوں. خود میری ذات میں اتنی کوتاہیاں, اتنی خرابیاں اور اتنے کمی ہیں کہ مجھے اس کو ہی سیدھا کرنے سے فرصت نہیں ہے, ابھی تک سیدھا نہیں ہو پایا, تو میں کسی کے نقائص کو کیا دیکھوں گا. تو مجھے تو اپنی ذات کے ساتھ غرض ہے کہ میں اگر قرآن پاک کی تلاوت تمام آداب کے ساتھ کر لوں اور اس طریقے سے کر لوں جیسے حق ہے. باقی کوئی صاحب جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے, اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہوں گے. فخر کے لیے غربت ضروری نہیں ہے. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جتنے فقیر لوگ ہیں یہ ان پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جب یہ رب کی طرف جاتے ہیں, کہ اللہ ان کے دل سے دنیاوی مال و زر کی محبت اور اس کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتا ہے. تو جس چیز کی محبت اور قدر و قیمت دل میں نہ رہے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور جس چیز کی انسان پرواہ نہیں کرتا وہ چیز اس کے پاس ٹکتی نہیں. تو یوں بہت سے بادشاہ جو فخر کی راہ پر آئے وہ بھی غربت کو چلے گئے. جہاں تک بیعت کی بات ہے, اس میں چونکہ کسی کی ذات پر تنقید آئے گی اس لیے اس کو تو میں اوائڈ کر جاؤں گا کہ تنقید ہونی نہیں چاہیے کسی کی بھی ذات پر, کیونکہ سبھی بہت اچھے ہیں صرف میں برا ہوں. تو ایک برا آدمی اچھوں پر تنقید نہیں کر سکتا. لیکن بیعت کے بارے میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ مرشد کا احترام, مرشد کی ویلیو بایولوجیکل فادر کی احترام اور ویلیو سے اس لیے زیادہ ہے کہ بایولوجیکل فادر جو ہیں ہمارے وہ بائی چوائس نہیں ہیں, وہ ہماری چوائس پر ہمارے فادر نہیں ہیں, وہ قدرت کا کھیل تھا. لیکن مرشد ہمارے بائی چوائس ہیں. تو جو چیز بائی چوائس ہم نے لی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے ان کا احترام بایولوجیکل فادر سے زیادہ کیا جاتا ہے. جب ہم بیعت کرتے ہیں اگر اس وقت ہم محتاط رہیں, جلد بازی میں نہ پڑیں کہ کہیں گئے اور 2-4 منٹ میں جو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں ہم متاثر ہوئے اور ہم نے بیعت کر لی، تو بعد میں پھر ہمیں یوں ہی کہنا پڑتا ہے کہ نفس امارہ کے تحت کی ہوئی بیعت میں اور پر اخلاص بیعت میں کیا فرق ہے. ہم بیعت کے بارے میں بہت محتاط رہیں تاکہ ہمیں کل کو پچھتانا نہ پڑے کہ ہم نے کیا کیا. بیعت اپنا پورا وقت صرف کیجئے اس آدمی کو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پرکھیے، پرکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یا نہیں. پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جناب. وعلیکم السلام. صاحب یہ شاہ صاحب بہت برے آدمی ہیں، زندگی میں تو جاگتے میں کسی کو چین نہیں لینے دیتے، اب تو یہ ہو گیا کہ سوتے میں بھی چین نہیں لینے دیتے، خواب میں ڈر آتے. تو ایسے انسان کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے ایسے خواب کو، یہ سمجھ کے کہ یہ انسان تو جاگتے میں ہماری زندگی اجیرن رکھتا ہے، خواب میں بھی گھساہٹ آئی ہے، اس کے پیچھے مت جائیے. شاہ صاحب کوئی اچھے انسان نہیں ہیں، نیک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تو خواب میں جب شاہ صاحب آپ کو دکھائی دیں اور کوئی ہدایت دیں تو ان کو کہیے آپ سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نظر انداز کر دیجیے. بس اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.